الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم. یہ مختصر سی آیت ہے حضرات جو میں نے تلاوت کی ہے، قرآن مجید کی مختصر سی آیت. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بات صحیح طور پر کہہ کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، سب سے پہلے تجھے کہ انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور پھر سب سے بڑی نعمت یہ عطا فرما دی کہ ہمیں الحمدللہ اہل دین سے وابستہ کر دیا. ادھر ادھر کہیں جانا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی قدر و قیمت ہے، ورنہ ایسے مقامات بھی ہیں یہاں پر اس مملکت اسلامیہ میں کہ جہاں کوئی مر جائے تو نماز جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملتا، ایک ایک دو دو دن تک پڑا رہتا ہے مردہ، اور پھر کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتے ہیں اور کہیں جا کے وہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ ہمیں یہ ساری نعمتیں دولتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی ہیں. اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کم ہے. معاملہ یہ ہے لوگوں کا کہ جو اہل حق ہیں ان کی بات سننے کو تیار نہیں، اور اہل باطل نے ان کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ ان رسومات و بدعات اور شرکی افعال میں وہ اتنے مبتلا ہیں کہ کوئی دوسرا عمل وہ درست ہی نہیں سمجھتے. تو بات یہ ہے کہ جب تک آدمی کی آنکھیں رہتی ہیں ان کی قدر نہیں کرتا، لیکن آنکھ کی بینائی اگر زائل ہونا شروع ہو جائے تو اسے قدر ہوتی. اسی طرح سے یہاں رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ہم کہیں باہر جائیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرما رکھی ہے ہر اعتبار سے. ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں یہی صورتحال پیش آئی کہ غالباً ایک یا دو دن ایسے گزرے کہ کسی بچی کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی شخص گاؤں میں دیہات میں نہیں تھا، اور پھر دوسرے مقام سے جا کر کسی شخص کو لے کر آئے جس نے نماز جنازہ پڑھائی. تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام ہے. حالانکہ مسلمانوں کا گوٹھ، مسلمانوں کے دیہات، یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی کافر، ہندو بھی رہتے ہیں یقیناً، لیکن ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، لیکن اپنے دین سے ایسے ناواقف، اور اس کے باوجود بھی کوئی قدر و قیمت نہیں انہیں اس کی کہ بھئی ہم سیکھیں، یہ سیکھنے کی فکر کریں. اور بعض اہل علم، بعض جماعتیں جو دین اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہیں، وہاں وہ جانا بھی چاہتے ہیں تو وہاں جانے نہیں دیتے، ان مسجدوں میں داخل بھی نہیں ہونے دیتے کہ بھئی یہاں اگر آ گئے اور انہیں صحیح دین کا پتہ چل گیا تو چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، لہذا ان کو وہاں جانے بھی نہیں دیتے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت دین آ سکتا تھا وہ بھی نہیں آ پا رہا. اس لیے ہمیں یہاں رہ کر فکر مند ہونا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیں کہ جن تک یہ دین متین صحیح طور پر نہیں پہنچ پا رہا، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ایسا انتظام فرما دیں کہ وہاں کے لوگ بھی دین سے آشنا ہو جائیں. اب اس ملک میں رہتے ہوئے ایسے مقامات بھی کہ جہاں پر تصویروں کی پوجا ہو رہی ہے, جس طرح سے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بوریوں کے پیشوا کی تصویر لگی ہوئی ہے, کہیں آغا خانیوں کی لگی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں جہاں جاؤ وہاں پر پیر صاحب کی تصویر لگی ہوئی. بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ یعنی جس طرح ایک مسلمان کو ہونا چاہیے وہ ویسا مسلمان بن کے نہیں دے رہا, بلکہ وہ پوجا ہی ہے ایک طرح سے. اگر کوئی توہین کر دے, خدا نہ کرے کوئی کچھ بات کہہ دے, تو لڑنے مرنے کو تیار, لیکن قدم قدم پر جگہ جگہ. لیکن ان لوگوں نے باوجود ان کے پاس اقتدار بھی ہے اختیار بھی ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اچھے پانی پینے کو بھی ترستے ہیں, یعنی پینے کا صحیح پانی بھی نہیں, چلنے کے لیے صاف روڈ بھی نہیں, گلیاں بھی نہیں, اور گندگی ایسی کہ بس علامان والحفیظ. نہ دینی یعنی وہ کہہ لیجیے نہ ظاہری صفائی نہ باطن کی صفائی. تو باطن کی صفائی بھی نہیں, ظاہر کی صفائی, جب ظاہر کی صفائی نہیں ہوگی تو باطن کی صفائی کیسے ہو سکتی, یہ تو ممکن ہی نہیں. تو دونوں معاملات اسی طرح سے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں ایسی جگہ رکھا ہے کہ جہاں ہمیں دین سیکھنے کے بھی مواقع حاصل ہیں, دین سیکھ سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور تو ہی نہ چاہے تو پھر بہانے ہزار ہیں. اگر ہم خود ہی عمل نہ کرنا چاہیں تو ہزاروں بہانے, لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کر رکھی, تو اس کا بڑا احسان اور انعام ہے. بہرحال اس کے باوجود پھر بھی ہم بڑے گناہگار ہیں, خطائیں ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے. ہمیں چاہیے یہ کہ جب کبھی ایسی غلطی خطا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو رو کر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر معافی مانگیں, کیونکہ ہم لوگ ایسے ہیں, بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ انہیں گناہوں کا موقع نہیں ملتا, اگر موقع مل جائے تو یقیناً گناہ میں مبتلا ہو جائیں, اور ہم انہی کمزور لوگوں میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بچائے ہوئے ہیں, ورنہ اگر ہمیں ابتلا ہو جائے خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, تو پھر وہ گناہ کر ڈالیں. ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں, تابعین اور دیگر اکابرین, حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کے مواقع حاصل ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی نگاہوں کی, اپنے دل کی ایسی حفاظت کی کہ مواقع ہونے کے باوجود گناہوں میں مبتلا نہیں ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, ایک تابعی تھے, تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو حالت ایمان میں. تو اس وقت جو عیسائی بادشاہ تھا اس تابعی کو, بزرگ کو قید کرا دیا, اور یہ چاہتا تھا کہ اسے قتل کرا دیں, کہ وزیروں نے مشورہ دیا کہ یہ بڑا قابل آدمی ہے, بہت بہادر آدمی ہے, اگر آپ اسے قتل کرنے کا حکم دے دیں گے قتل تو ہو جائے گا, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ہمارے دین پر آ جائے, اگر ہمارے دین پر آ جائے گا تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ پہنچے گا, اور یہ ممکن ہے, یعنی یہ ایسا قابل اور بہادر آدمی ہے کہ آپ اس کو کمانڈر ان چیف بھی بنا سکتے ہیں فوج کا. چنانچہ بادشاہ نے کوشش کی, لیکن جتنی بھی کوشش کی وہ مائل نہیں ہوئے. بادشاہ کی ایک لڑکی تھی, اس نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, تو اسے ہی بتایا گیا, تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اسے ٹریک پر لاتی ہوں. چنانچہ جو طریقے ہوتے ہیں وہ سارے اختیار کیے گئے, صبح شام کھانا اپنے ہاتھ سے لا کے دینا, کھلانا پلانا, سامنے آنا, لیکن اس اللہ کے بندے نے 40 دن میں بھی کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. پھر اس کو یہ کہنا پڑا کہ کیا وجہ ہے, تم کیسے بندے ہو, تم آدمی نہیں ہو, مرد نہیں ہو, یا کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں تو اپنے آپ کو بچانا پڑتا اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ تم آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے منع کیا, یعنی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, لہذا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. تو کہا کہ جب تم اپنے رب سے ایسا ڈرتے ہو تو ہمیں بھی اس رب کی کچھ باتیں بتاؤ, کون ہے وہ رب, کیا ہے. تو وہاں سے اس نے کچھ سیکھنا شروع کیا اور انہوں نے کچھ باتیں دین کی بتلائیں, یہاں تک کہ وہ تعلیمات اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے, اور پھر اسی نے طریقہ بتایا کہ کس طرح سے یہاں سے نکلا جا سکتا ہے, تو قید سے نجات بھی مل گئی. تو بات یہ ہے کہ مواقع حاصل ہوں اور پھر بھی آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو یہ اصل چیز ہے, ورنہ آدمی کو موقع نہیں مل رہا اس لیے گناہ سے بچ رہا تھا, یہ کوئی کمال تھوڑی. لیکن اللہ سے مانگے نہیں, مبتلا ہونے کے لیے دعا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم کمزور لوگ ہیں. میں تو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تو مواقع نہیں ملتے ورنہ شاید مبتلا ہو جائیں. تو اصل جو ہمارے لوگ تھے وہ یہ تھے کہ مواقع حاصل ہونے کے باوجود بھی گناہوں سے بچنے کی پوری پوری فکر کرتے تھے. لوگ دین کی طرف مائل نہیں ہیں، اندرون سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسجدیں ایسی آباد نہیں ہیں جیسے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں مسجدیں آباد ہیں. اس کے بعد کوئی دین کی بات سنانے والا بھی، اصل میں وہاں جو سنانے والے ہیں ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ سوائے اختلافی باتوں کے اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. چنانچہ لوگ ویسے ہی بددل ہیں. تو معاملات ایسے ہیں کہ لوگ دین کی طرف مائل بھی نہیں، دین کا علم بھی نہیں. اس کا نتیجہ یہ کہ ان کی دکانداری، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے. بس ایک ہندو لڑکا بیٹھا ہوا ہو، ایک مسلمان کا لڑکا بیٹھا ہوا ہو، پتہ نہیں چلتا کہ دونوں میں سے کون ہندو ہے کون مسلمان. بظاہر دونوں کی شکل ایک جیسی ہیں، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہندو اور مسلمان کون. دکاندار جو بیٹھے ہوئے ان کا نہیں پتہ چلتا کہ ہم جس سے سودا خرید رہے ہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری ظاہر حالت بھی ایسی ہے، تباہ شدہ ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس لیے میرے بھائی فکر کرنی چاہیے ہمیں اپنی بھی اور اپنے ساتھ ساتھ ان مسلمانوں کی بھی، جن کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو دیہاتوں میں گوٹھوں میں رہتی ہے لیکن ان تک دین جو پہنچ بھی نہیں پا رہا. اور کچھ اللہ کے بندے پہنچانا چاہتے ہیں تب بھی وہاں لوگ کچھ ایسی، یعنی جو یوں کہہ لیجیے مقتدر لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ وہاں پہنچنے دیتے ہی نہیں. داخلے ممنوع ہیں بعض علاقوں میں، یہاں نہیں جا سکتے. نتیجہ یہ کہ دین سے بیچارے آگاہ ہی نہیں ہوتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما رکھی ہے. ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی گناہگار تو ہم سبھی ہیں، لیکن اچھا گناہگار وہ ہے کہ اگر ہو جائے کوئی گناہ تو فوراً توبہ کر لوں، اور یہ مت سوچے کہ صاحب میں نے اتنے گناہ کر لیے میری توبہ کیسے ہوگی. اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم، ہمارے گناہ اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے جتنی اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے، مغفرت ہے اور رحمت ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہمارے گناہ تو محدود ہیں. کوئی ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے تو بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں، بلکہ سارے انسان مل کر اگر گناہ کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کریں تب بھی اللہ کی رحمت کے سامنے ان کے گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اور میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بھائی سمندر اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن سارے شہر کا، بلکہ سارے پاکستان کی نجاست و غلاظت اگر جا کر اس میں پڑ جائے، لیکن ایک لہر آئے گی سارا پانی پاک، ساری نجاست کو بھی ختم کر دے. تو نجاست گرتی ہے سمندر میں جا کے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پانی کا حکم یہ کہ پاک ناپاک نہیں. تو جب سمندر کی ایک موج میں یہ قوت اور طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی موج کیسی ہے بھائی؟ کیا وہ اللہ کی رحمت جو ہے سمندر کی ایک موج سے بھی کم تر حیثیت رکھتی؟ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس لیے گناہ جتنے بھی ہو جائیں بچنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں غلطی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بچتے بچتے بھی گناہ ہو جاتے ہیں. تو اگر ہو جائیں تو فوراً بس توبہ استغفار کر لیجیے. توبہ استغفار کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں کہ اگر ہم صدق دل سے توبہ کر لیں تو پچھلا کھاتا ختم کر دیتے ہیں، ریکارڈ میں بھی نہیں رکھتے اور فرشتوں کے حافظے سے بھی نصیب منسیہ کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ خدا نہ کرے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی الزام کے تحت ہی کہیں چلا گیا تو چاہے باعزت بری بھی ہو جائے لیکن اس کے باوجود اسی فائل وہاں پڑی رہتی ہے ساری کی ساری، کبھی موقع ملتا ہے تو فائل نکل آتی. لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ چاہے جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، اگر ہم نے صدق دل سے توبہ کر لی ہے اللہ رب العزت کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو بالکل مٹا دیتے ہیں، نصیح منسیح فرما دیتے ہیں، نہ تحریر میں باقی رہتے نہ فرشتوں کے ذہنوں میں رہتے، تاکہ میرا بندہ کل قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو. تو ایسا مالک، ایسا کریم آقا ہمیں ملا ہوا ہے اور اس کے باوجود ہم اس کی نافرمانیاں کریں تو یہ شرافت ہے بندگی کے خلاف. بندہ ہونے کا جو تقاضا ہے اس کے خلاف ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ گناہ کریں. ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کسی کا یہ دعویٰ، کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ساتھ میں تم اس کو دیکھے وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور گناہ بھی کر رہا ہو ساتھ میں؟ تو دعویٰ تو ہم یہ کریں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن معاملہ یہ کہ ہم اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ کیسے ڈرنا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں اللہ کسی وقت کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن اس کے ساتھ سارے معاملات جو ہیں وہ گناہ کے کر رہے ہیں، تو ان کو وہ دعوے میں جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خوف خدا کا دعویٰ بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی توبہ کرے اور شرمندہ نہ ہو. توبہ تو نام ہی شرمندگی کا ہے، ندامت کا. بیٹھے بیٹھے مجلس کے اندر کسی کو توبہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ وہ کسی بندے کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتے. اس مجلس میں بھی کوئی آدمی اگر بیٹھا ہوا خاموشی کے ساتھ، کسی کو پتہ نہیں ہے اور بیٹھے چپکے چپکے توبہ کر لے، اے اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پہ، مجھے معاف کر دیجئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. غالباً میں نے ایک واقعہ سنا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ ایک موقع پر دعا کی بارش ہونے کی، لوگ تنگ تھے بارش نہ ہونے سے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس مجمع میں ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے ہماری اتنی نافرمانیاں کی ہیں کہ اس کی نحوست سے ہم نے اس رحمت کو روک دیا تم پر، تو جب تک وہ بندہ اس مجلس سے چلا نہیں جائے گا ہم تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے. یعنی ایک شخص کی نحوست کی بنا پر وقت کے پیغمبر کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی، ایسی نحوست ہے گناہ کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ بھئی اس مجلس میں کوئی بندہ اگر ایسا ہے جس نے اللہ کی ایسی ایسی نافرمانیاں کی ہیں تو وہ یہاں سے چلا جائے تاکہ دوسری مخلوق جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو. اللہ کی شان ہے، دو تین مرتبہ اعلان کیا، کوئی شخص بھی نہیں نکلا. اور کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بادل آئے اور بارش ہونی شروع ہو گئی، تو بڑے حیران ہوئے کہ اللہ بھی تو کوئی آدمی نکل کر بھی نہیں گیا اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک وہ بندہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی، تو یہ کیا ماجرا ہے کہ کوئی آدمی نکلا نہیں ہے اس مجمع سے، اٹھا نہیں ہے اور آپ نے بارش بھی شروع کر دی. فرمایا کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ جب تم نے یہ اعلان کیا تو اس بندے نے ہم سے دوستی کر لی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی سچے دل سے، اور جب سچے دل سے مانگ لی تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو آدمی گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو موسیٰ ہمارے سے اس کی دوستی ہو گئی، اس نے توبہ کر لی، اس لیے ہم نے اسے اب معاف کر دیا ہے، اور جب ہم سے دوستی ہو گئی تو اب بارش روکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ وہ بندہ میں بھی تو دیکھوں کون سا ہے، اس بندے کو مجھے بھی دکھا دیجئے. فرمایا کہ موسیٰ جب یہ نافرمانی کرتا تھا ہم نے تب رسوا نہیں کیا اس کو، تو آج جب توبہ کر لیے تو آپ کیا رسوا کریں گے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم کہ نافرمانیوں میں رسوا نہیں کیا اللہ نے، تو اب جب دوستی کر لی اور توبہ کر لی ہے تو اللہ رب العزت رسوا نہیں فرماتے. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہم میں سے ہر شخص کوئی کسی نہ کسی گناہ میں بھی مبتلا ہے، کوتاہیوں کا بھی شکار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کریم آقا ہیں کہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑھ کر مت سمجھو، نا امید مت ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرو. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آدمی توبہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں لیکن ندامت نہیں، شرمندگی نہیں، تو اس کی توبہ نہیں. توبہ کے لیے ندامت ضروری ہے، اور نادم ہونے کے لیے اونچی آواز سے چیخنا چلانا ضروری نہیں. دل ہی دل میں نادم ہو جائے کہ واقعتاً میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، میں نے اسے ناراض کر دینے والا کام کیا، بس دل میں آدمی شرمندہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، جب شرمندہ ہوا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. صد بار توبہ شکستی باز آ، اگر سو مرتبہ بھی سو توبہ ٹوٹ جائے پھر آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. ایک دفعہ توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی، لیکن توبہ ہو سچے دل سے، ارادہ ہو توبہ کرتے وقت کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. لیکن اس سچی توبہ کے بعد بھی خدا نہ کرے کسی بنا پر آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر بھی توبہ کر لے، مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ بڑے کریم آقا ہیں، جب آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ کراتا ہے اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ صدق دل کے ساتھ کرے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ علیہا ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو جب وہ اللہ سے مخاطب ہوتی تھی تنہائی میں تو کہا کرتی تھی کہ اے اللہ رات آ چکی، ستارے جھلملا گئے، چاندنی چٹکی ہوئی ہے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے لوگوں کے لیے اور ہر آدمی نے دروازہ بند کر لیا ہے اپنا، لیکن تو ایسا معبود ہے، ایسا بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ تیرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کی طلبگار، میری مغفرت فرما دیجیے۔ اور دوسری دعا یہ کرتی تھی کہ اے اللہ تو نے جس طرح سے اس آسمان کو روکا ہوا ہے کہ وہ زمین پر نہیں گرتا، اسی طریقے سے شیطان کو مسلط ہونے سے روک دیجیے مجھ پر، کہ شیطان مسلط نہ ہونے پائے مجھ پر، گناہوں میں مبتلا نہ کر دے مجھے کہیں۔ تو آپ نے جس طرح اتنے بڑے آسمان کو روکا ہوا ہے تو شیطان تو بہت ہی چھوٹی سی مخلوق ہے آپ کی، تو اے اللہ آپ اپنے فضل سے اس کو روک دیجیے۔ تو میرے بھائی جب ہم اس طرح سے سچے دل سے اس طرح سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت یقیناً کرم فرمائیں گے اور اللہ رب العزت شیطان کو ہم پر مسلط نہیں فرمائیں گے۔ اور بات یہ بھائی کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، شیطان کو بھی نکالا، تو شیطان نے اس وقت اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں سامنے سے بھی آؤں گا اور دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو خالص بندے ہیں جو تجھ سے ڈرتے ہیں ان پر تو میرا زور نہیں چل سکے گا، لیکن اس کے علاوہ جو ڈاواں ڈول قسم کے لوگ ہیں ان کو میں ضرور گھیروں گا اور پوری کوشش کروں گا ان کو گمراہ کرنے کی۔ اللہ رب العزت سے ساتھ میں اس نے کہا کہ آپ مجھے مہلت بھی دے دیجئے ایک خاص وقت تک کے لیے، وہ خاص وقت اللہ کو معلوم ہے کون سا وقت، الى یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک جو اللہ کے علم میں، اس وقت تک مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تجھے یہ بھی،
کہہ رہی ہے کہ ہمارے مرد کا انتقال ہو گیا تو کپڑا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس خان کی صورت میں، تو اس کے لیے کتنا کپڑا کاٹے
بھائی؟ میں کیا بتاؤں تمہیں، اس وقت میرے ذہن میں تو نہیں ہے، اس وقت یہ کام تو میں نہیں کرتا رہتا بیٹھا، ذہن میں نہیں ہے۔ عورت ہے تو بہرحال اس میں احکام میت میں دیکھ لیں، آپ کے پاس ہوگی اس میں دیکھ لیجیے، احکام میت میں ساری چیزیں لکھی ہوئی۔ کیا بات کر رہا تھا
بھائی؟ الى یوم الوقت المعلوم، اللہ رب العزت نے خاص وقت تک کے لیے اس کو مہلت دے دی۔ اب جب یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو لازمی بات ہے کہ فکر مند ہو گئے کہ میرے بیٹے جہنم کا ایندھن بنیں گے اور یہ گمراہ کرے گا، اور اللہ نے اس کو اختیار بھی پورا دے دیا ہے کہ یہ اس طرح سے انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، اس طرح سے دوڑتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وہم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت دعا کی کہ اللہ آپ نے ایسا اختیار اس کو دے دیا ہے تو اب کون اس سے بچ سکے گا، اکثر کا معاملہ تو ایسا ہی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ساری زندگی یہ کوشش کرتا رہے اور ایک آدمی اس کے بہکائے میں آ کر مجھے ناراض کرتا رہے، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزارے، لیکن اگر موت کے غرغرے سے پہلے، موت کے فرشتہ دیکھنے سے پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میں اس کی ساری کوششیں ملیا میٹ کر دوں گا۔ 100 سال تک اگر شیطان کسی کو اپنے راستے پر چلائے لیکن انسان آخری وقت میں مرنے سے پہلے، فرشتے دیکھنے سے پہلے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے تو شیطان خاک ڈالتا ہوا اپنے سر پر دوڑ جاتا ہے کہ میری ساری کوششیں محنتیں بیکار چلی گئیں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ توبہ استغفار ہمیشہ کرتے رہو، ہمیں تو معلوم نہیں کہ زندگی کتنی باقی ہے، جتنی گزر چکی اور جو کچھ ہم نے کیا اس زندگی میں اور اس میں ہم نے بہت سے گناہ کیے، توبہ کر لیجیے فوراً انشاءاللہ۔ اب تک اگر شیطان کے کہے پر خدا نہ کرے ہم چلتے بھی رہے، جیسے ہی توبہ کریں گے انشاءاللہ وہ خاک آلود ہو جائے گا اور اللہ رب العزت توبہ قبول فرما لیں گے۔ اس لیے ہمارے پاس نسخہ ہے یہ عجیب، اور وہ ہے توبہ کا نسخہ۔ کہ شیطان کی ہزاروں سال کی عبادتوں پر پانی پھر جاتا ہے توبہ سے. تو اس لیے توبہ استغفار کو کبھی ہاتھ سے مت جانے دو, اور اس طرح سے توبہ استغفار کرو جیسا کہ حضرت رابعہ بصریہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر مانگتی ہیں کہ اے اللہ سب کے دروازے بند ہو گئے لیکن تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو بلا شبہ سب بادشاہ چاہے اپنے دروازے بند کر لیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دروازے بند نہیں کرتا. پھر یہ کہ اس کے دربار کا کوئی وقت نہیں ہے, جب جی چاہیں آپ رابطہ کر لیجئے, رات کو 4 بجے آنکھ کھل جائے, 3 بجے کھل جائے, 1 بجے کھل جائے, 12 بجے کھل جائے. اللہ رب العزت لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے نیند پکڑتی نہ اسے اونگ آتی, نیند تو دور کی بات ہے اونگ بھی نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اور اللہ کو اگر اونگ آ جائے تو اس کائنات کا سارا نظام تلپٹ ہو جائے. اللہ کا نظام ایسے ہی نہیں چل رہا, وہ مقتدر بادشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کا نظام مستحکم بنیادوں پر ہے. جو کچھ دنیا میں واقعات ظاہر ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے تو اچانک ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ایک نظام مستحکم کے تحت ہوتے ہیں. اس کے علم میں ہوتا ہے کہ واقعہ ہونے والا ہے, ہمیں چاہے پتہ نہ چلے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صاحب اچانک یہ ہو گیا. لیکن اچانک اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا, اچانک ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم جاہل ہیں, ہم بس میں جا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے, لمحے بعد پتہ چلا انسان ختم. لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آخری مرتبہ سفر کر رہا ہے, اللہ کے علم میں, اس کا تو ایک نظام ہے, اس کو علم ہے کس کا وقت کب ختم ہو جائے گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب تک انسان کی زندگی ہے یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں انسان کی, مرنے نہیں دیتے اس کو, مر رہا ہوتا ہے تب بھی وہاں سے نکال لاتے ہیں کہ ابھی تیرا وقت نہیں آیا. لیکن اگر وقت آ جائے تو پھر پہیے کے نیچے دینے میں تاخیر نہیں کرتے, آدمی سر بھی بچا رہا ہو تو زبردستی اس کا سر نیچے ڈال دیتے ہیں کہ مرو اب ٹائم ہو گیا, اب زندگی کا وقت نہیں, ویزا ختم, اب اس کے بعد یہاں پر دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں, کیونکہ ہم آئے ہیں ایک محدود مدت کے لیے اور وہ مدت ہمیں معلوم نہیں ہے. اسی لیے ہمارے حضرت جو بات فرماتے ہیں وہ یہ کہ زندگی کا ویزا نامعلوم المیعاد, اس کی میعاد کسی کو نہیں پتا, اور ناقابل توسیع. ایسا نہیں ہے کہ صاحب وقت ختم ہو رہا تھا ایک مہینہ اور بڑھوا لو, ناممکن. جو وقت اللہ رب العزت نے لکھ دیا, ایک سیکنڈ بھی, ایک لمحہ بھی, بلکہ لمحے کا بھی اگر کوئی ہزارواں کروڑوں حصہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اللہ نے فرما دی اذا جاء اجلہم, جب کسی کا وقت آ جاتا ہے, فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے ہو ہی نہیں سکتا. وقت اگر آ گیا, ہمارے یہاں بعض کہتے صاحب بے وقت موت پر بڑا صدمہ ہوا, تو کسی کی موت بے وقت نہیں ہوتی. بات پھر آ جائے گی کہ ہماری جہالت کی بنا پر بے وقت لگتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا اس کا وہی وقت تھا. ہمیں اپنی جہالت کی بنا پر کہ صاحب ابھی تو یہ 20 سال کا تھا, ابھی تو 19 سال کا تھا, ابھی 18 سال کا تھا, تو بلا شبہ صدمہ ہوتا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں, لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ وقت اس کا آ چکا. بہانہ چاہے جو بھی بن جائے, بہانے کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں کچھ بھی. کبھی آدمی ایکسیڈنٹ مر جاتا ہے, کبھی بخار ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. ابھی ایک صاحب ہم جن کے یہاں گئے تو وہ بتا رہے تھے کہ غالباً شادی سے 20-21 دن پہلے بچی کو اچانک طبیعت خراب ہوئی, اور بیچارے وہاں سے یہاں کراچی کے اسپتالوں میں گھومتے پھرے, اور آخر اس کا انتقال ہو گیا. اب کہنے کو تو یہ کہ جی ابھی 21 دن باقی تھے, 20 دن باقی تھے, بالکل ٹھیک ٹھاک تھی, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ کے یہاں ایک وقت تھا, ختم, وقت ختم ہو گیا اس کا. تو بھائی بات یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو کامیاب فرمایا ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ تحقیق دیکھیے عربی زبان کی جو وسعت ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. افلح المؤمنون بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ, لیکن قد کے ساتھ کہہ رہے ہیں تحقیق کامیاب ہو گیا. وجہ اس کی کیا ہے کہ دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے. کسی انسان کو یہاں پر سب کچھ حاصل ہو جائے تب بھی موت تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا. آدمی کے 10 ملے لگ جائیں, 10 بسیں ہو جائیں, اور جناب دکانیں بھی ہیں, نوکر بھی ہیں, چاکر بھی ہیں, اور جناب آگے پیچھے خادم بھی ہیں, سب کچھ ہیں, بہترین اور کامیاب زندگی دنیا کے اعتبار سے گزار رہا ہے, لیکن اس کو موت کا ڈر تو پھر بھی رہے گا نا, یا نہیں رہے گا؟ تو موت کے ڈر کی وجہ سے زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. جب آدمی کو پتا ہو کہ مرنا ہے میں نے, تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اسکرو حاضم اللذات الموت, کہ تم مزے کرکرے کر دینے والی موت کو یاد کرو. یعنی موت جو مزہ کرکرا کر دیتی ہے. آدمی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھا ہوا ہے, اور جناب ہر طرف بہترین قسم کے غالیچے بھی ہیں, پردے بھی ہیں, بہترین فانوس بھی ہیں, اور دل بہلانے کے سامان بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اچانک اگر موت کا فرشتہ آ جائے سارے مزہ کرکرا ہو گیا اس کا, زندگی تلخ ہو جاتی ہے. سمجھے؟ تو میرے عزیز بھائی موت تو ہے نا, تو اس لیے فلاح یعنی ایسی کامیابی کہ پھر ناکامی نہ ہو, دنیا میں تو کم از کم نہیں, کتنا ہی کامیاب انسان ہو لیکن کامیاب نہیں ہو, اس اعتبار سے کہ موت تو بہرحال ہے, کامیابی کیا ہے؟ جنت میں پہنچ جانا, اللہ کو راضی کر لینا, وہاں کی کامیابی کیا ہے کہ انسان, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق احکام کے مطابق زندگی بسر کی تو بس پھر وہاں پر کامیابی, وہاں کامیابی کیا ہے کہ وہاں موت کا کوئی ڈر نہیں, وہاں کوئی خواہش نہیں, جو خواہشیں پوری ہو جائیں گی. جنت اور خواہش, خواہشات کا پیدا ہونا, خواہش تو پیدا ہوں گی لیکن ایسی ہوں گی کہ جو پوری ہونے والی, نہ ایسا نہیں ہوگا کہ پوری نہ ہو, تکمیل ہوگی فوراً. جی ترستا رہتا ہے, کوئی مرغا بھی جا رہی جی چاہ رہا کہ ہم کھائیں, تو یہاں تو جائے شکار کرے تاکہ پھر اس کے بعد پکائے کھائے, ایک وقت لگے گا اس کے لیے, لیکن جنت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے, وہاں حسرت ہے ہی نہیں, وہاں تو خالی دل میں جگہ پرندہ اڑ رہا ہے, جی چاہ کے آ جائے, تلا تلایا, سکا سکھایا, جس طرح سے جی چاہے گا حاضر صاحب نے, کسی درخت کا پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے, خالی ابھی طبیعت کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے, فوراً آگے لٹک جائے گا, صاحب نے لیجیے توڑیے کھائیے, اور پھر لذتیں ایسی کہ اگر ایک دفعہ کھایا تو اور مزہ, دوسری مرتبہ کھایا تو اور مزہ, تیسری مرتبہ کھایا تو اور مزہ. حدیث میں آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہ کسی کان نے سنی. تو اس لیے افلاح المومنون کا مطلب یہ کہ ایسی کامیابی ہے کہ وہاں پر پھر کچھ نہیں, وہاں اگر کسی کو کوئی خواہش پیدا ہوگی تو صرف یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ, یعنی مجاہد یہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں مجھے بھیج دیجئے تاکہ تیرے راستے میں میں دوبارہ قتل ہونے کا مزہ چکھوں, جو لطف اور جو مزہ مجھے اس وقت آیا تھا جب تیرے راستے میں میں مرا تھا, تو وہ لطف حاصل کرنے کے لیے میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں, ورنہ کافر جس سے پوچھو وہ کہے گا ہاں دنیا میں بھیج دیجئے مجھے, لیکن وقت ختم ہو جائے گا, اللہ دنیا میں کسی کو نہیں بھیجیں گے, اس مجاہد کو بھی نہیں بھیجیں گے. دنیا سے جانا ایک مرتبہ ہے, پھر کبھی واپس نہیں آنا. تو بہرحال میرے عزیز بھائی, جتنا وقت بھی اللہ نے ہمیں یہاں دیا ہوا ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان سمجھیں کہ اس نے ہمیں, ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی یہاں پر, دین کا سمجھنا معلوم کرنا بہت آسان ہے. اس لیے جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے, اگر ہم کچھ دین سیکھ سکتے ہیں تو سیکھنے کی فکر کریں. کوئی آدمی حرف آخر نہیں ہوتا, کامل اور مکمل ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے, کمی کوتاہیاں ہر شخص میں ہیں, اس لیے کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم مکمل ہیں. جو جتنا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے, اسی لیے میدان یہاں دنیا میں کھلا ہوا ہے, جتنا چاہے آخرت کے اعتبار سے ترقی کرے وہ کم ہے. وہاں ایک ہی حسرت ہوگی کہ کاش جو وقت ہم نے اللہ کی یاد سے ہٹ کر گزارا تھا دنیا میں, کاش کے وقت ہم اللہ کی یاد میں گزارتے, یہ حسرت تو ہوگی, اس کے علاوہ کوئی حسرت نہیں ہوگی. وہاں ساری حسرتیں پوری ہو جائیں گی جنت میں. ایک حسرت ہوگی یہ کہ اللہ کا نام ہم نے کیوں نہیں لیا, جو مجلس اللہ کی یاد سے خالی رہیں تو اس پر حسرت ہوگی کہ کاش کیا وہ مجلسیں بھی ہمیں اللہ کی یاد میں گزرتی, ہم نے بیکار وہ مجلسیں گزاری, گپوں میں گزار دیں اور ادھر ادھر کی غیبت کرنے میں گزار دیں, کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر کرتے اور یاد کرتے. تو بس میرے عزیز بھائیو, اللہ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے, ہمیں تو نہیں پتا کب موت آئے گی, تو جتنا جس کے پاس وقت ہے, کسی کے پاس سال ہے, کسی کے پاس دس سال ہے, کسی کے پاس پچاس سال ہیں, کوشش کرو کہ یہ وقت جتنا بھی ہے وہ بہت کم ہے, کیونکہ پچاس سال بھی باقی ہیں تو گزر جائیں گے. آخر جس کی ستر سال کی عمر ہے اس کے بھی تو ستر سال گزر ہی گئے, اس سے پوچھ کے دیکھو تو بولے گا کل کی بات ہے, اپنے بچپن کی ساری تصویر آپ کو سامنے لا کر بتا دے گا, جوانی کی بات بتا دے گا, اور اب بڑھاپے میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں, لیکن جینے کی حوث کبھی ختم نہیں ہوتی. آدمی چاہتا یہ کہ میں جیتا رہوں, لیکن بہرحال کہ وہ ستر سال لے کے آئے وہ بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے, سو سال لے کے آئے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے بھائی یہ وقت تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, آپ سو رہے ہیں تب بھی وقت گزر رہا ہے, بے ہوش پڑا ہوا ہے آدمی تب بھی وقت گزر رہا ہے, لمحے لمحہ لمحہ بلمحہ انسان قبر کے قریب پہنچ رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی اس قبر کو روشن کرنے کے لیے کچھ اعمال کرنے ہوں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. آج بس میں ابھی سفر سے ابھی پہنچا تھا اس لیے ارادہ نہیں تھا بیان کرنے کا، لیکن یہ خیال کر کے کہ بہت سے لوگ دور سے آتے ہیں اور پیچھے پہلے کوئی اعلان بھی نہیں تھا اس قسم کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بس جو باتیں بھی کہلوا دیں اس وقت رب یا بے رب جو بھی تھیں اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے اس کی قدر کرنے کی اور قدر پہچاننے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، درگزر فرما. الہ العالمین جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں انہیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم بلا شک و شبہ گناہ گار ہیں اور بہت سے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، اپنے فضل و فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سے ہماری حفاظت فرمائیے، گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ اپنی نافرمانیوں سے اور اپنے حکموں کی خلاف ورزیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.